رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جان تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک اس رحمت اور برکت والے مہینے میں ایک عظیم اور تاریخی واقعہ رونما ہوا ہے. اس سے مراد میری غزوہ بدر ہے، یہ سنہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا. رمضان کی 17 تاریخ تھی اور اسی 2 ہجری میں روزے بھی فرض ہوئے تھے. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو. اس کے اسباب کچھ یوں ہوئے کہ قبیلہ قریش کا ایک قافلہ مکہ شریف سے بغرض تجارت چلا، 50,000 سونے کی اشرفیوں کی مالیت کا ان کے پاس سامان تھا، جبکہ محافظین جو تھے وہ 30-40 کے لگ بھگ تھے، بہت کم تعداد میں تھے. تو یہ سفر طے کرتے ہوئے جب مدینہ طیبہ کے قریب ہونے لگے تو ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کو لوٹ لیں. چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے ابو سفیان نے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک آدمی مکہ شریف میں اپنا روانہ کیا تاکہ جا کے لوگوں کو راضی کر کے کچھ امداد آ جائے کہ مدینہ شریف سے خیریت سے گزر جائیں. اب وہ آدمی جو تھا وہ ذرا کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرنے والا تھا، جیسے لوگ مبالغہ کرتے ہیں، بات اتنی سی ہوتی ہے اور اتنی بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. تو اس نے جا کر مکہ شریف میں شور مچا دیا کہ مسلمانوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا، دوڑو دوڑو سب بچاؤ. اب جب اس نے یہ شور مچایا تو قافلے میں اگرچہ 30-40 آدمی تھے لیکن 50,000 سونے کے اشرفیوں کی مالیت کا لگ بھگ سامان تھا، بہت سارے لوگوں کا اس میں سامان تھا. سب گھبرا گئے، کلبلی سی پڑ گئی. اور ویسے بھی یہ لوگ مسلمانوں سے بہت زیادہ خائف بھی تھے اور چڑتے بھی تھے. تو انہوں نے آپس میں پلاننگ کی اور 1,000 کا لشکر جرار تیار کیا آنن فانن کہ جا کر اپنے قافلے کی مدد کرنی ہے، اور یہ عہد کر کے نکلے کہ اب مسلمانوں کا بھی نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے تاکہ مطلب نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, آئندہ ہمارے لیے ساری لائن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو اس طرح اسلحے سے لیس ہر طرح سے مسلح 1000 کا لشکر جرار جو تھا وہ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا. یہاں مدینہ منورہ میں کوئی جنگ کی تیاری تو تھی نہیں, نہ اس قافلے کے لوٹنے کا کوئی پروگرام تھا. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی کہ کفار اس طرح مدینہ پاک پر حملہ آور ہونے لگے ہیں اور ان کے یہ ناپاک عزائم ہیں اور وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ وغیرہ کیا, اور ہر کام میں مشورہ کرنا چاہیے, سنت بھی ہے. وہاں اور بھی کچھ مسائل تھے, مثلا مدینہ طیبہ میں ابھی ہجرت کا دوسرا ہی سال تھا, یہودی قبائل بھی آباد تھے جو مسلمانوں کے بہت مخالف تھے, دوسرے منافقین بھی بہت سارے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے وہ کافر تھے اور مسلمانوں کی وہ کاٹ کرنے کی فکر میں رہتے تھے. تو حالات بڑے نامساعد تھے. اب اس میں اوپر سے 1000 کا مسلح لشکر چڑھ کر آیا اور مسلمانوں کے پاس تو سازو سامان اور کچھ تھا نہیں, کیونکہ یہ حضرات مہاجرین جو تھے وہ مکہ شریف سے چلے تھے تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. ادھر انصار جو تھے ان کو بھی لڑائی کا زیادہ تجربہ نہیں تھا, تو ہر طرح سے ان پر آزمائش اور ابتلا تھی. خیر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اپنی جان کو اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دیں. تو سب سے پہلے مہاجروں کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, ابو بکر و عمر نے عرض کی, اے ہادی دورہ ہمارے مال و جا اولاد سب کچھ آپ پر قربان. سن اور انصار جو تھے ان کی طرف سے حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ترجمانی کی اور اس کو شاعر نے یوں کہا, اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی, اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم. یہاں ذرا میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کا مقداد نے کیوں حوالہ دیا. حدیث شریف میں کہ ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ سے یا رسول اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں. تو قوم موسیٰ علیہ السلام جو تھی بنی اسرائیل بڑے ناز و نعم میں وہ لوگ پلے تھے اور ان پر تو من و سلوا نازل ہوتا تھا, پکا پکایا کھانا اور نعمتیں ان پر نازل ہوتی تھی, پہننے کے لیے قدرتی ہلے اور لباس ان پر نازل ہوتے تھے, پینے کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ان کے لیے جاری ہوئے تھے اور سائے کے لیے بادلوں کا بھی انتظام ہوتا تھا اللہ کی طرف سے, اتنی ان پر نوازشیں ہوئی تھی. چنانچہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ یوں ہے, اور ہم نے ابر کو انہیں بادل کو تمہارا سائبان کیا, سائے کے لیے تمہارے مقرر کیا اور تم پر من اور سلوا اتارا. تو اس ناز و نعم میں پلنے والی قوم پر جب قوم عمالکہ نے چڑھائی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تیار کیا جنگ کے لیے کہ قوم عمالکہ کے مقابلے کے لیے چلو, تو انہوں نے جو کچھ جواب دیا اس کا قرآن میں اس طرح تذکرہ ہے, فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو آپ جائیے اور آپ کا رب عز و جل, تم دونوں لڑو ہم یہاں بیٹھے ہیں. قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ جائے آپ کا رب جائے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ جا کر لڑیں. لیکن حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب لڑے, ہم آپ پر جان قربان کریں گے. یعنی ایک طرف تو ناز و نعم میں پلنے والی قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس پر من و سلوا نازل ہوتا ہے, بادل سائے کرتے, سلے سلائے جوڑے کپڑے کے ان پر نازل ہوتے ہیں, پانی کے چشمے ان کے لیے جاری ہوتے ہیں, پھر بھی وہ یہ جواب دیتے ہیں. اور ان صحابہ کو دیکھیں کہ پاکوں پر پاکے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, نہ سامان حرب ہے, لڑائی کا بھی کوئی سامان نہیں ان کے پاس, اس کے باوجود یہ اس طرح دلیرانہ جواب دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فرق بھی تو بہت بڑا ہے. خیر تو میرے پیارے پیارے سارے بھائیوں, اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی. مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد جمع ہوئے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 313, اور ادھر 1,100 تو ان میں سردار تھے, بڑے بڑے جنگجو لوگ تھے, اور بڑا اسلحہ, کھانے پینے کا وافر انتظام, ہر طرح سے ان کے ساتھ آسائشیں دی. اور ادھر ان کے پاس 2 یا 3 گھوڑے, اصحاب بدر کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے, اسی طرح کچھ اونٹ تھے, 6 یا 8 زرہیں تھی, بکتر جو پہنا جاتا ہے, جس سے آج کل انہیں بلیٹ پروف لباس ہوتا ہے, تو اس طرح وہ بکتر ہوتا تھا جس پر انہیں کہ تیر وغیرہ کا اثر نہ ہو, اور 8 کے لگ بھگ ان کے پاس تلواریں تھیں, یعنی اتنا مطلب کم اسلحہ تھا, کچھ تیر تھے, کچھ نیزے تھے. اس طرح تو شاعر کہتا ہے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا, ان کو تیغ و تیر پر اور خنجر اور بھالے پر اور اسلحے پر اعتماد نہیں تھا, جیسے آج کل تو جنگ کا دار و مدار اسلحے پر ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں تھا, ان کو مصطفیٰ پر بھروسہ تھا, ان کے خدا پر بھروسہ تھا کہ ہم بے مدد نہیں چھوڑے جائیں گے. یہ حقیقی معنوں میں یہ جہاد کے لیے نکلے تھے, جہاد حقیقی, جو صرف اور صرف اسلام کی خاطر تھا, صرف اور صرف لوجہ اللہ تھا. اس میں کوئی حکومت کی ہوس نہیں تھی, کسی قسم کا مفاد اور ذاتی مطلب یا کسی قسم کی ضد نہیں تھی, بلکہ محض اسلام کے لیے نکلے تھے. چنانچہ 313 کا یہ مختصر سا قافلہ سر پر کفن باندھ کر میدان کارزار کی طرف نکلا, اور مدینہ طیبہ سے کم و بیش 150 کلومیٹر پر مقام بدر ہے, الحمدللہ وہاں میں نے حاضری دی ہے, وہاں وہ گاؤں تھا ایک بدر, وہاں دونوں لشکر جو تھے وہ مجتمع ہوئے. اب یہاں ایک آزمائش اور آئی, مسلمانوں کا لشکر جہاں پڑاؤ کیا اس جگہ دھول بہت تھی, ریت بہت تھی, اور مجاہدین کے گھوڑے جو تھے وہ دھستے تھے, اس قدر ریت تھی, اور دوسری طرف کفار کا لشکر جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھا وہ مقام جو تھا وہ سخت تھا, زمین وہ پتھریلی تھی, سخت تھی. اب رات آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا, اس رات کو 2 انعامات مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے میٹھی نیند نصیب کر دی, سارے مجاہدین آرام سے رات سوئے اور صبح دادا دم ہو گئے. دوسرا انعام یہ عطا فرمایا کہ بارش برسائی, خوب بارش ہوئی, جس کے نتیجے میں ریتیلی زمین جو تھی وہ اب ہموار ہو گئی, فرش بن گیا, سخت ہو گئی, پانی چوس لیا اور اب وہ زمین بن گئی, تو اب ان کے پاؤں نہیں دھستے تھے. ادھر پتھریلی زمین جو تھی اس نے پانی نہیں چوسا, تو وہاں کیچڑ ہو گیا, اب وہ کافروں کو تکلیف ہونی شروع ہو گئی. اور مسلمانوں کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے وہ پانی بھی کھڑا کر دیا کہیں کہیں, تو وہ تالاب وغیرہ کی صورت بھی ہو گئی, تو اس میں خوب انہوں نے غسل کیا اور وضو کے لیے بھی ان کے لیے اہتمام ہو گیا, اور بڑی ٹھنڈک ہو گئی, ان کو بڑا سکون ملا الحمدللہ. بہرحال یہ حق و باطل کا پہلا مارکا تھا اور غزوہ تھا, جس میں ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس شرکت فرمائی, اور مسلمانوں کی آپ رہنمائی فرما رہے تھے اور انہیں کمانڈ کر رہے تھے, اور اس میں صحابہ اکرام کا جذبہ جو تھا وہ دیکھنے والا تھا, بہت زبردست جذبہ تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 بچے حاضر ہوتے ہیں, اور ان دونوں بچوں نے آ کر ابو جہل کا پتہ پوچھا, ابو جہل کا پتہ پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے, تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چھوٹے بچے ہو, وہ تو بہت بڑا سردار ہے اور اس کے گرد تو مطلب کافی باڈی گارڈز ہیں, آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے, محافظین کا دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے, آپ نہیں پہنچ سکتے. ان بچوں نے بڑے عزم و استقلال اور جذبے کا اظہار کیا, وہاں ہم بڑے جو ہیں وہ بھی واقعی یعنی کہ ڈوب مرنا چاہیے, اتنا بڑا اس کا جذبہ تھا. ان بچوں نے کہا جس کو شاعر نے اپنے الفاظ میں پیش کیا, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یہ گستاخ رسول ہے, ہم نے سنا ہے, ہم یا تو اس کو مار دیں گے یا ہم خود شہید ہو جائیں گے, اس کو ہم آج چھوڑیں گے نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے تھے منے مدینے کے حقیقی منے. تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حفاظت کر رہا ہے گرد ان کے فوج کا دستہ. تو بچے بولے یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. یعنی اس کے ٹھیک ہے باڈی گارڈز ہیں, اس کے مطلب محافظین اس کے گرد جمع ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ کہ ملک الموت کا رستہ کب تک یہ روکیں گے. موت تو اس کو بھی آئیں گے ابو جہل کو بھی. جب یہ ہوش مندانہ جواب عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماعت فرمایا تو اشارہ کیا کہ وہ دیکھو ابو جہل. تو دور جو لڑ رہا تھا اور فوج کا دستہ تھا اس کی طرف, وہ ابو جہل جو کالے گھوڑے پر بیٹھا ہے, وہ بچے جو تھے برق سائقہ وار اس پر پہنچے اور لوگوں کی ٹانگوں سے نکلتے بچے تھے نا وہ گھس گئے اندر. کسی کو نہیں پتا تھا یہ بچے کیا کریں گے. اور جاتے ہی ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگوں پر انہوں نے وار کیا. تو گھوڑے کی ٹانگیں جب زخمی ہوئی تو وہ ابو جہل ایک دم گھبرا گیا اور وہ گھوڑا جو تھا وہ لڑ کھڑا گیا, جس سے ابو جہل جو تھا وہ دھڑام سے نیچے گرا. اور یہ بالکل اچانک ہوا تھا, محافظین کی بھی سمجھ میں نہیں ہے بچے کیسے پہنچ گئے. وہ اچانک ہوا تھا, ابو جہل گرا اور دونوں بچے جو تھے اس پر ٹوٹ پڑے اور الحمدللہ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو کاٹ کے پھینک دیا, قتل ہو گیا. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ خبر پہنچی ابو جہل کے قتل ہونے کی, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی خوشی کی خبر ہو, جب کوئی دشمن رسول یا دشمن خدا مارا جائے یہ خوشی کی خبر ہے, ہمدردی کی بات نہیں ہے کہ یہ بیچارہ مر گیا. یہ بیچارہ کائے کا بیچارہ, جو اللہ رسول کا مخالف وہ بھی کیا بیچارہ ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی رحم کرنے والا نہیں. تو یہ بیچارہ نہیں تھا, اس نے اسلام کی بڑی مخالفت کی تھی اور اللہ رسول کو بڑی اذیتیں دی تھی. تو یہ جب ذلیل ہو کر فنار ہوا تو اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا. تو جب بھی کوئی خوشخبری سنے تو سجدہ شکر کرنا مستحب ہے, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. جیسے کہ کوئی بھی خوشخبری ہو, مثلا کسی کو مدینے کا ویزا مل گیا تو یہ خوشخبری ہے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے. جب ہم کو فیضان مدینہ کے لیے زمین مل گئی تو ہم لوگوں نے الحمدللہ سجدہ شکر کیا تھا. تو بہرحال یہ ایک مستحب امر ہے. سجدہ شکر کا طریقہ جو ہے وہ سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا طریقہ ایک ہی ہے. اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیے. لوگ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں, ہاتھ باندھتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں, تو پھر سلام پھیرتے ہیں. یہ سب مطلب خود ساختہ طریقے ہیں. وضو تو شرط ہے, وہ تو طہارت تو شرط ہے, غسل بھی ہونا چاہیے, اس کا وضو بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ سجدے کے لیے اسپیشلی غسل کریں. غسل جب ٹوٹتا ہے وہ تو آپ کو عموماً پتا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ طہارت ہو, کپڑے ہی پاک ہوں, جگہ ہی پاک ہو, جو نماز کی شرائط. تو اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں, تین بار سبحان ربی الاعلی کہہ لیں, پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں یا بیٹھ جائیں, سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. سجدہ تلاوت کا بھی یہی طریقہ ہے اور سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے. تو جن جن کو سجدہ شکر کرنے کا آج تک اتفاق نہیں ہوا یا پتہ ہی نہیں تھا, تو میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں خوشی ہوئی ہوگی کہ چلو ایک مستحب میں معلوم ہو گیا, اس خوشی میں ان کو سجدہ کر لینا چاہیے ابھی نہیں اجتماع کے بعد. تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, مستحب کی ادائیگی کا, کہ چلو وہی خوشی ہوئی کہ ہمیں ایک مستحب پتا چل گیا. جنگ بدر کے صدقے میں ماہ رمضان کے تو پہلے الحمد للہ. سر ان بچوں نے ابو جہل جیسے کافر کو فنار کر دیا اور اس کو قتل کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بچہ جو بازو پر ایک کافر نے تلوار مار دی, اس کا بازو کٹ کر لٹک گیا, اس نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی اور اب اس سے لڑ رہا ہے. حیرت کی بات ہے, ہمیں اگر ایک خراش بھی آ جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, پاؤں میں اگر ایک کانچ یا کانٹا ہی چبھ جائے تو اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ بچہ کیسا, اس کا جذبہ کیسا تھا. یہ سب جذبے کی باتیں ہوتی ہیں. کسی چیز کا کسی پر جنون طاری ہو اور جذبہ طاری ہو نا تو اس کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. تو چنانچہ اس بچے کو اس تکلیف کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا, وہ تو نشہ شہادت سے سرشار تھا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے بے قرار تھا. چنانچہ وہ لڑنے لگا, اب وہ بازو جو لٹک رہا تھا وہ رکاوٹ بن گیا, وہ لٹک رہا تھا. تو اس بچے نے اس بازو کو اپنے پاؤں میں دبایا اور زور سے کھینچ کے توڑ دیا. وضو الگ کر کے پھینک دیا. اتنے میں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, تو آپ اس پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اس کے اس مدینے کے حقیقی منے کے بازو پر وہ لعاب دہن لگا کر وہ بازو جوڑ دیا. توڑنے والا موجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ دیکھا آپ نے کتنا عجیب و غریب, مطلب یہ مارکا تھا اور عجیب و غریب یہ لشکر تھا اور ہر طرف اس میں گونج پڑی تھی, گویا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. یہ تو آئے تھے سرکار پر نثار ہونے کے لیے اور بڑی آزمائش تھی, یعنی غزوہ بدر میں بڑی آزمائش تھی. ایک طرف قریش تھے, ایک طرف مسلمان تھے, قریش کے کفار تھے. اچھا اب یہ سب جو مسلمان تھے یہ بھی مکہ شریف سے ہجرت کر کے اس میں کافی مہاجرین تھے. اب ان کے آپس میں رشتے تھے, جو آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, باپ مسلمان تھا تو بیٹا کافر تھا, اسی کا بھائی مسلمان تھا تو بھائی کافر تھا, کوئی چچا سرکار کے ساتھ تھا تو بھتیجا کفار کے ساتھ تھا. تو خاندان میں لڑائی ہو رہی تھی, باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی تھی, بھتیجا چچے کی طرف تیر تانے ہوئے تھا, بھائی بھائی پر نیزے اچھال رہا تھا, عجیب و غریب جنگ تھی. لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سامنے میرا بیٹا آ رہا ہے, میرا بھائی آ رہا ہے, میرا بھانجا آ رہا ہے, میرا بھتیجا آ رہا ہے. جو بھی سامنے آتا اس کو صرف اس نظر سے مسلمان مجاہد دیکھتے کہ یہ میرے آقا کا دشمن آ رہا ہے, کوئی رشتہ نہیں. جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ, دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے, سارے رشتے خلاص, سب خلاص. میرے محبوب کے قدموں میں جو آ گیا اور جو وہ محبوب کا آ گیا, اصل رشتہ یہی کا ہے. جو مخالف ہے محبوب کا تو وہ ہمارا باپ بھی ہو تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, ہمارا بیٹا بھی ہو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اگر جو محبوب کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے رشتوں کا آغاز اور ہمارے رشتوں کی انتہا یہ محبوب کے قدموں سے شروع ہوتی ہے. جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے, جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں. جیسے کسی نے کہا نا, یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پر آیا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے. محبوب کا جو عاشق ہے وہ لاکھ پر آیا ہو لیکن ہمیں وہ تو اپنا ہی لگتا ہے, اپنائیت کی بو آتی ہے اس میں, الحمدللہ. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جنگ ہوتی رہی اور مسلمان بھی شہید ہوتے رہے, بڑے بڑے کفار اس میں مارے گئے, یہاں تک کہ ابو جہل جو بہت بڑا سردار تھا وہ مارا گیا, عتبہ, شیبہ, ولید, امیہ بن خلف, یہ بڑے بڑے چوٹی کے سردار تھے قریش کے, وہ سب اس جنگ میں مارے گئے. اور جو کفار مارے گئے ان میں 11 کفار تو ایسے تھے کہ جب میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی شہادت کے لیے جن لوگوں نے سازش کی تھی ان میں شامل تھے, وہ بھی مارے گئے. اور مسلمانوں میں صرف 6 مہاجر اور 8 انصار کی شہادت ہوئی, 6 اور 8 14, مسلمان 14 شہید ہوئے جبکہ کافروں کے کل 70 آدمی مارے گئے, 70 کفار. حالانکہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ سب کچھ تھا لیکن ان کے پاس ایمان نہیں تھا, اور یہاں اسلحہ بہت کم تھا لیکن ایمان بہت قوی تھا, حقیقی ایمان تھا ان کے پاس, اصلی مدنی ایمان تھا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت انہیں حاصل تھی, معیت حاصل تھی, اور میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں وہ سب کچھ کر رہے تھے. تو میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں, آپ غور فرمائے کہ ایک طرف 313 تھے, ایک طرف 1000 تھے, اور اس طرح وہ ان کفار پر غالب ہوئے اور ان 313 نہتے مسلمانوں نے کفار کے 1000 کے لشکر جرار کو کاٹ کر پھینک دیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا کہ پاؤں کھڑ گئے کفار کے. لیکن اب مسلمان جو ہے وہ ہر محاذ پر پھٹ رہا ہے, ایسا کیوں ہوا, اس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, سنتوں سے منہ موڑ لیا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین کو فراموش کر دیا. تو قیدی جو پکڑے گئے بدر کے, ان کے لیے یہ ہوا کہ فدیہ دو, رہا ہو جاؤ. اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کفار کی طرف سے قید ہوئے تھے، مطلب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جب میدان بدر کے لیے مکہ شریف سے چلے تھے تو ان کے پاس سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی، اور وہ تھیلی انہوں نے اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے دی تھی اور کہا تھا کہ میں زندہ لوٹا فبحا، ورنہ خبردار کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے یہ تجھے دیا ہے، ہم دونوں کا یہ راز ہے۔ تو یہاں یہ اب قید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا فدیہ دو، رہا ہو جاؤ، تو بیٹے میرے پاس کیا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، چچا جان فدیہ دو، اور رہا ہو جاؤ، کہا میں نے کہہ تو دیا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں بہت غریب ہوں۔ ہمارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ مکہ شریف جا کر وہاں سے بھیج دو، میں تم کو رہا کر دوں گا۔ میں کہا میں وہاں سے بھی نہیں بھیج سکتا، میں تو بہت غریب آدمی، میں کہاں سے لاؤں گا فدیے کا پیسہ۔ تو اب سرکار مدینہ راہ کے قدم و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا کیا آپ کے پاس وہ بھی رقم نہیں ہے کہ جو آپ نے چلتے وقت اپنی بیوی کو سونپی تھی، وہ اشرفیاں؟ اب وہ حضرت عباس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہ میں نے تو بیوی کو راز میں بتائی تھی یہ باتیں، بھتیجے کو یہاں مدینے میں کیسے خبر پڑ گئی؟ شاعر کہتا ہے یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری، راشا مانے کب کبھی، یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری کہ پیغمبر کو رکھتا ہے دنوں کی بھی خبرداری۔ کہ ان کو دل کی بات معلوم ہے، مدینے میں رہ کر مکے کی خبر دے رہے ہیں، اور جو مدینے میں رہ کر مکے کی خبر رکھے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے بھتیجے تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں، اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی۔ یہاں نقطہ بڑا پیارا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے آقا کے چچا، رحمت عالم نور مجسم دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب شریف دیکھ کر ایمان لے آئے، وہ بہت پیاری بات ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے رسول کے علم غیب کو تسلیم کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، اس کو تسلیم کرنے میں کیا مضائقہ ہے؟ تفسیر در منصور کا واقعہ یاد آیا، ایک بار کسی کا اونٹ بھاگ گیا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ تو اب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں رہ شرعی، لیکن صحابہ کرام کو تو ایمان تھا کہ سرکار ہماری مدد فرمائیں گے، رہنمائی فرمائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ فلاں درخت کے ساتھ اس کی مہار اٹک گئی ہے، رسی اٹک گئی، وہاں ایک شخص موجود تھا جو اوپر سے مسلمان تھا، کلمہ نماز سب تھا لیکن اندر سے منافق تھا۔ وہ بول پڑا کہ غیب کی بات تو اللہ جانے، محمد کو کیا خبر صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ایک آیت مقدسہ نازل ہوئی، قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے محبوب تم فرما دو کیا اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا مسخری کرتے ہو؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم کافر ہو چکے ایمان لانے کے بعد۔ بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو غیب شریف دیتا ہے، چنانچہ 29 پارے کی 12 رکوع میں ایک آیت مقدسہ ہے، کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ ہے، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو وہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے رسولوں کو علم غیب ہوتا ہے۔ بہرحال تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں غزوہ بدر کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ضمناً یہ باتیں آ گئی، تو غزوہ بدر میں الحمدللہ مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد بھی فرمائی، بظاہر وہ 313 تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فرشتوں کے ذریعے امداد فرمائی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں غیبی آواز آتی تھی، ہزوم آگے بڑھو، ہزوم آگے بڑھو، صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے یہ کیسی آواز، حضور سید عالم رحمت مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہزوم جو ہے وہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، اور جبریل امین اپنے گھوڑے کو حکم کر رہے ہیں کہ آگے بڑھو، ہزوم آگے بڑھو۔ تو صحابہ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعضوں کا ایسا ہوتا تھا کہ ہم تلوار اٹھاتے کہ ہم کافر کی گردن مارے تو ہماری تلوار گردن پر پہنچے اس سے پہلے کافر کی گردن الگ ہو جاتی تھی, تو وہ فرشتوں کے ذریعے مطلب ہوتا تھا. اور غزوہ بدر میں جو فرشتے نصرت کے لیے مسلمانوں کی آئے تھے وہ سفید امامے میں ملبوس تھے, یعنی کہ ان کے سروں پر سفید امامے تھے. اور غزوہ حنین میں جو فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ان کے سروں پر سبز امامے تھے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اب بھی مسلمانوں کو یہ ابھارا گیا ہے کسی شاعر نے کہا ہے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, یعنی اب بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں. تم بدر کی فضا پیدا کر, اسلام کی حقیقی روح اپنے اندر بیدار کر کے تم اگر میدان میں نکلو گے تو اب بھی فرشتے تمہاری مدد کریں گے. اور قرآن شریف سے بھی یہ ثابت ہے کہ فرشتوں نے مسلمانوں کی امداد کی. چنانچہ چوتھے پارے کی چوتھی رکوع میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصدمين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كنز الإيمان شريف میں اس کا ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس طرح فرماتے ہیں, اور بے شک اللہ عز و جل نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, تو اللہ عز و جل سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر, ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور یہ فتح اللہ عز و جل نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے, اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے, اور مدد نہیں مگر اللہ عز و جل غالب حکمت والے کے پاس سے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. تو اب بھی مطلب اگر حقیقت میں مسلمان جو ہے وہ اپنے اندر جذبہ ایمانی کو بیدار کر لیں اور میدان میں نکلیں تو یقیناً اللہ تعالی حامی و ناصر ہے. کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بات مومن کامل کی ہے, اور اب فی زمانہ مومن کامل اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے. اب تو چراغ لے کر ڈھونڈنے بھی نکلے تو مخلص کامل مومن, تو ہم سب مومن ہیں ایمان کے اعتبار سے, لیکن مومن کامل کی جو تعریف ہے احادیث مبارکہ میں آئی, اس درجے کا مومن کامل اب نظر نہیں آتا. یقیناً اس دنیا میں وہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, لیکن بہت تھوڑے. اب تو نفسی نفسی کا عالم ہے, ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ چاہے کسی یتیم کا حق مارنا پڑے, چاہے دیوا کا حق تلف کرنا پڑے, چاہے بھائی کا گلا گھونٹنا پڑ جائے, بس کسی طرح بھی میں مالدار بن جاؤں, میرے پاس سرمایہ آ جائے, میرا مکان اپنا ذاتی بن جائے, میری کوٹھی اور بنگلہ بن جائے, مجھے چمکیلی کار میسر آ جائے, میرے کو پلاٹ مل جائے, میرے کو یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, ایک کی دو دکانیں ہو جائے, دو کی چار دکانیں ہو جائے, میرا کاروبار وسیع ہو جائے، چاہے سات سمندر پار کرنا پڑ جائے، اس کے لیے بھی بندہ تیار ہے. کوئی جا کر مسقط میں نوکری کرتا ہے، کوئی جا کر کویت میں نوکری کرتا ہے. نتیجہ اس کا صرف اور صرف وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا آباد ہو. اپنی آخرت بنانے کا کسی کو بھی مطلب یعنی شعور ہی نہیں، کسی کی سوچ ہی نہیں کہ آخرت بھی بنانی ہے. مسلمان کے لیے غیرت اور مروت ابھارنے کا ذریعہ پھر بھی نہیں ہے. اسے اپنی رنگ رلیوں سے کام ہے، اسے وی سی آر دیکھنے سے کام ہے، اس کو فلمیں ڈرامے دیکھنے سے کام ہے، اس کو عیاشیاں کرنے سے کام ہے. رمضان کی اتنی برکتیں اور رحمتیں برس رہی ہیں، مسلمان کو کرکٹ کھیلنے سے کام ہے. وہ کرکٹ کے میچ جگہ جگہ دھوم دھڑکے سے کھیلے جا رہے ہیں. یہودیوں کے بچے نہیں کھیل رہے، سارے مسلمانوں کے بچے. کتنی شرما نصیبی اور بدقسمتی. ایک وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ جنہوں نے ایک دم ہمت کر لی کہ ہم ابو جہل کو ماریں گے، اس لیے کہ ہمارے آقا کا دشمن ہے، اور مار کے دکھایا. ایک طرف ہمارے بچے کہ ان کو ہم لوگوں نے ڈسکو بنا دیا، یہی کیا ہم نے. وہ ڈانس کرتے، ہمارے بھی بچے ہیں جو ڈانس کرتے ہیں. گلیوں میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے کہ کسی گھر سے موسیقی کی آوازیں آتی ہوتی ہیں. میں نے کئی بار دیکھا چھوٹے بچے وہ ہل رہے ہوتے ہیں ڈانس کے انداز میں. دو دو ٹکڑے گالیاں بکتے ہیں ہمارے بچے. نماز کون سی نماز میں کون سی رکعتیں ہوتی ہیں یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا. آپ پوچھ دیکھنا کہ بیٹے فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، شاید ہی کوئی بچہ بتا سکے. لیکن اس بچے کو میرا دل جلتا ہے، اسے کہتا ہوں آپ اس کو لطیفہ نہیں سمجھیں، مسکرائیں نہیں، یہ رونے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہمارے بچے کو ٹی وی کے پورے پروگرام جو ہے وہ پتا ہوں گے، کون سی سیریز جو ہے ڈرامے کی وہ کب کب آئے گی وہ اس کو پتا ہوگا، فلم میں کون سا ہیرو ہے، کون کون سے ایکٹر ہے، شاید یہ پتا ہوگا ان کو، ہمارے بچوں کو. لیکن ہائے قسمت ہمارے بچوں کو نماز کی رکعتیں شاید نہیں پتا ہوں گی. اس لیے کہ بچے کے باپ کو جب پانچ کلمے یا چار کلمے تک نہیں آتے، بچے کے باپ کو نماز کی پوری رکعتیں پتا نہیں تو بیٹے اٹھاؤں ہے نا، بدقسمتی. اجتماع کے لیے دعوت دو تو بولتے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم کو ٹائم ہی نہیں ملتا. کسی کو سمجھاؤ کہ بھائی امام نہیں جی ہم تو ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ہم تو نہیں مان سکتے. اور ماحول مسلمان ہو، داڑھی بڑھا لو، ہمارا دھندا ہی ایسا ہے. ظالم ہو، پیسے دے کر داڑھی منڈواتے اور گندی نالیوں میں بہنے سے بھی تمہیں کوئی احساس نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا مجھے پتا، اس لیے کہ شیطان دل پر قابض ہے اور مجھے آنکھیں نکال کر گھورتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تیری باتوں میں کون آتا ہے. اس لیے کہ شیطان نے اس وقت روئے روئے پر قبضہ کیا ہوا، کسی کو ماں کے ذریعے، کسی کو باپ کے ذریعے دبا دیتا ہے، کسی کو بیوی کے ذریعے دبا دیتا ہے، کسی کو سیٹھ کے ذریعے دبا دیتا ہے، کسی کو دوستوں کے ذریعے دبا دیتا ہے. دوست ہنسیں گے، ماں کیا بولے گی، بیوی کیا بولے گی. کسی کو منگنی کے شوق میں اور شادی کی میٹھی میٹھی لالچ دلا کر باز رکھتا ہے، بعد میں کر رہے ابھی. تو یہ کہ اب میں کس کے پاس یہ رونا رہوں، میں کس کو فریاد کروں، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. زیادہ سمجھاؤ تو زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں، ناصحاں مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو اے پیارے پیارے سبھی بھائیوں، آپ بھی جاگ جاؤ، اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کرو اور اہل بدر سے سبق حاصل کرو، اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آؤ، اور اپنے چہرے کو، اپنے سر کو سنتوں سے آراستہ کرو، اپنے جسم کو سنتوں سے آراستہ کرو، اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہو کر اس کے درس میں صرف بیٹھ کر اپنے دل کو مت بہلا لو کہ ٹھیک ہے ہم نے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا اور ہم دعوت اسلامی والے ہیں. ہر مسلمان دعوت اسلامی والے ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن اس کے لیے کچھ وقت نکالو. اگر درس دینے کی صلاحیت ہے تو اپنے نگران سے علاقے کے کچھ تھوڑی بہت تربیت لے کر درس شروع کر دو اپنے علاقے کی مساجد میں، اور کچھ نہ کچھ دن اللہ کی راہ میں سنتوں کے راستے پر جانے کے لیے اپنے ان انمول اوقات میں سے نکالو، اللہ کی راہ میں دو. مثلا اپنے علاقے کے نگران سے مل کر تین دن دے دو، میں تین دن سنتیں سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. ہو سکے تو بارہویں شریف کی نسبت سے بارہ دن دے دو، ہو سکے تو قرآن کے تیس پاروں کی نسبت سے تیس دن دے دو، کچھ کچھ وقت نکالو. اور دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ تجربات انشاءاللہ آپ کو ہوں گے، اور بہت ساری انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی.
شاہ تارے پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول